الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر چلا تھا، 255 آیت آئی تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے عظیم ترین آیت کہا ہوا ہے قرآن کی، جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کے بعد، اللہ تعالیٰ کے اس تعارف کے بعد، اب بھی اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے ان کے اوپر۔ جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ خود اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا وہ بھی اپنے بھلے کے لیے۔ جو ہدایت پکڑی جس نے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اور جس نے گمراہی پکڑی تو اس کا ولی جو ہے وہ طاغوت ہے۔ طاغوت کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر شیطانی چیز جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کرتی ہے وہ طاغوت ہے۔ ان تمام باتوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ تاریخ کے تین واقعات بتا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو معجزات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں، کہ تین بڑے واقعات ہوئے تھے تاریخ کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر تین واقعات۔ تو ہم تین ہی آیات پڑھنی ہیں اور تین ہی واقعات ہیں یہ والے۔ ان واقعات کا آپس میں رب پیچھے سے کیا بنتا ہے کہ وہی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ کے اوپر ماننا نہ ماننا، اور ایمان اور یقین کا لیول کیا ہے، کیا کیفیت ہے ایمان اور یقین کی۔ تو آیات جب پڑھیں گے اس کے بعد میں سمجھا دوں گا آپ لوگوں کو لنک ان کا۔ 258 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، علم ترا، کیا نہیں دیکھا، الالذی، اس شخص کی طرف، حاج جا ابراہیم فی رب ہی، جو لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی رب ہی، اس کے رب کے بارے میں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں ابراہیم سے لڑ رہا تھا، اس شخص کی طرف نہیں دیکھا۔ اور یہ کون شخص تھا؟ ان آتا اللہ الملک، یہ وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھی بادشاہت، بادشاہ جو تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام عطا کیا کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، لیکن اسی بادشاہت، اسی اتھارٹی، اسی پاور کے دھوکے میں آ کے وہ الٹا ابراہیم علیہ السلام سے اسی اللہ کے اوپر جھگڑنا شروع ہو گیا۔ یہ واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جب وہ عراق میں تھے، نسلن بھی وہ عراقی تھے، اور شہر میں پیدا ہوئے تھے، یہ بات بتائی بھی ہے کئی دفعہ، 4000 تقریباً سال پرانی بات ہے، 4000 سے 4500 سال پرانی بات، تھوڑا سا زیادہ ایگزیکٹ کر رہے ہیں تو 4150 سال کے آس پاس کچھ بنتا ہے۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور شہر میں پیدا ہوئے تھے، اس وقت کا ملک کا نام عراق نہیں تھا بلکہ بیبلونین امپائر تھا، وہاں کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو نسلاً ان کو نمرود کہا جاتا تھا۔ تو نمرود، اس وقت کا جو نمرود تھا ابراہیم علیہ السلام کے وقت کا، ابراہیم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ آپ کو پتہ ہے حالات میں ہوئی تھی کہ وہ پوری قوم جو تھی وہ بت پرستی میں اور خداؤں کی بہت شکلیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، ان کا اپنا جو باپ تھا آزر وہ خود جو تھا وہ بت تراشا کرتا تھا، ٹیمپل کی سروس میں لگا ہوا تھا، اور بک بنانا، ان کو مینٹین رکھنا، ٹیمپل کی سروس، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی ذمہ داری تھی۔ تو اس ماحول میں پیدا ہونے کے باوجود ابھی وہ نبوت کا راستہ نہیں کھلا تھا، انہوں نے وہاں پہ گھٹن محسوس کی کہ یہ جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں اور جس کلچر کو یہ لوگ فالو کر رہے ہیں، یہ تو میری عقل میں نہیں باتیں آ رہی ہیں، تو میرے ابھی وہی کے دروازے نہیں کھلے تھے، ویسے بیزاری اور ویسی بے چینی ہو رہی تھی کہ یہ باتیں غلط ہیں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی کب شروع ہوئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں جا کے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کب سے جایا کرتے تھے؟ وہ تو آخری چند سالوں سے جا رہے تھے وہاں پہ، اور کیونکہ وہ خود ہی آلریڈی اس چیز سے وہ گھبراہٹ محسوس کرتے تھے کہ یہ چیزیں حق نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ابتدائی سٹیجز تھے جس کے تھرو وہ ایمان حاصل کر رہے تھے، ہی واز ہم سیلف ڈسکورنگ اسلام۔ تو اس کے بعد وہ جو سارا واقعہ ہوا تھا کہ ایک دن ایک شہر کے باہر کی طرف کو بہت بڑا کوئی فیسٹیول تھا، کوئی میلہ تھا، سب لوگوں نے جانا چاہا وہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام تب جوان تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے طبیعت نہیں ٹھیک، میں نہیں جانا چاہ رہا۔ جب وہ نہیں گئے تھے وہاں پہ اور سب لوگ چلے گئے، اب انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، مندر میں گھسے، سب بتوں کو توڑنا شروع کر دیا، اور ان میں سے سب سے بڑا جو بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو نہیں توڑا، اور اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب لوگ آئے اور وہ سارا مناظرہ ان کے ساتھ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ تم نے حرکت کی ہے، انہوں نے کہا یہ دیکھو تو صحیح، تمہارے خدا کے ہے کندھے کے، اس سے پوچھ لو، اس نے لگتا ہے اس نے کی ہوگی، یہ جلسی میں آ کے اس نے توڑ دیا ہوگا ان سب کو آ کے۔ تو اس طرح کر کے ان کے ساتھ عجت کی تھی، انہوں نے کہا کیا گستاخی والی بات ہو رہی ہے یہ۔ تو وہ معاملہ پھر پھیلاتا یہاں تک کہ بادشاہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی۔ تو بادشاہ کی طرف جب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا، تو بادشاہ نے، اس وقت کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ جتنے بھی ہوتے تھے جہاں خداؤں کے اتنے عکس ہوتے تھے، اتنے امیجز ہوتے تھے، یہ گاڈ آف ہارویسٹ ہے، یہ گاڈ آف فرٹیلیٹی ہے، یہ گاڈ آف لو ہے، یہ گاڈ آف بلیسنگ ہو گیا، یہ گاڈ آف پیس ہو گیا، یہ گاڈ آف وار ہے، یہ گاڈ آف پاور ہے. تو اسی طرح ہی جو کرنٹ بادشاہ جو ہوتا تھا وہ بھی ایک گاڈ کا عکس ہوتا تھا، کہ یہ اس کی انکارنیشن ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ہاں یہاں پہ موجود ہے. یہی ٹوپی بنائی ہوئی تھی فرعون نے اپنی قوم کو، یہی ٹوپی بنائی ہوئی تھی یہاں پر بھی، نمرود نے بھی یہی ٹوپی بنائی ہوئی تھی اپنی قوم کو. تو نمرود نے کہا کہ اچھا بتاؤ تو صحیح، میں تو خدائی کا دعوے دار تو میں ہوں خدا کا عکس، لیکن تم بتاؤ کیا کس کی بات کر رہے ہو تم. تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس شخص کی طرف دیکھا ہے جو حاج ابراہیم، حاج حجت سے ہے. حجت کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو چپ کرانے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے، اب اس کا بالکل کوشچن مارک لگا دو، آپ اس کی بولتی بند ہو جائے، اس طرح کسی سے بات کی جائے، اس طرح کسی سے بحث کی جائے. آرگیومنٹ اس لیول کا وہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، ابراہیم کے رب کے بارے میں، اس کے باوجود کہ اللہ ہی نے اس کو بادشاہت عطا کی تھی. اب وہ کیا تھا، بحث کیا ہو رہی تھی؟ اب امیجن یہ کریں آپ کے بادشاہ کا دربار، اور اس طرح کے بادشاہ جو ہوتے تھے ان کو تو ابھی بھی ویسے ظلم ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن ابھی بھی پھر بھی کیا ہے، آج کل کی دنیا کے اندر ایک میڈیا کا خوف ہوتا ہے، وہ میڈیا کہیں ہو جائے یا عوام کہیں سڑکوں پہ نہ نکل آئے، تو اس لیے گورنمنٹ یا جو بھی ملک ہوگا وہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ ہلا رکھتے ہیں، یا جو بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے، ظلم کرنا ہوتا ہے اس کے لیے وہ سم ہاؤ اس کو کوئی کور دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ظلم ابھی بھی بہت ہو جاتے ہیں، لیکن آج کل کی دنیا کے اندر پریس کا، عوام کا، ان چیزوں کا ایک زور اثر ہے. اس دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بادشاہ نے اگر کسی کو مار دیا ہے تو کون پوچھے گا. اور یہ جو پریس کا اور یہ عوام کا جو خوف ہے، یہ صرف اور صرف پڑھی لکھی سوسائٹیز کے اندر یا شہروں کی حد تک ہے. جو ہمارے ہاں بھی جو بیکورڈ علاقے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہوں جہاں چودھری ہوتے ہیں، یا چاہے وہ سندھ کے علاقے ہوں وڈیرے ہوں گے، یا جہاں پہ بلوچستان کے قبائلی نظام ہے، یا سرحد کی سائڈ کے اوپر، ان جگہوں کے اوپر جو عام عوام ہوگی یا جو عام گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے چودھری یا جو بھی ان کا بڑا ہوگا، جس کی وہ زمین ہوگی، اس کے خلاف تو نہیں کوئی بات کر سکتے نا. اور اگر کوئی وہ ظلم کر بھی بیٹھے تو اس کے خلاف تو نہیں کوئی کیس ہو سکتا، وہاں تو کوئی پریس کے کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. دنیا کا سب سے پہلا جو سپر پاور ملک تھا وہ ایجپٹ تھا، اور اسی کے ہی چند سال کے بعد ہی بیبلونین امپائر تھا. تو اتنا بڑا جو بادشاہت والا جو ملک تھا، اتنے اختیارات تھے، اور عوام سب ایک اوپینین کے اوپر، ایک اور وہ بھی ایک نوجوانی کی عمر میں، ایک لڑکا جو ہے وہ بحث کر رہا ہے، تو کس قدر بے خوفی کا عالم ہوگا اس کے اوپر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد یا سب سے گٹس والا جہاد، یہ میں اس کی ٹرانسلیشن خود کر رہا ہوں، سب سے گٹس والا جہاد وہ ہے کہ انسان ایک ظالم جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کی بات کریں. ویسے اگر بات کی جائے تو آپ بھی گالیاں دے سکتے ہیں حکمرانوں کو، میں بھی گالیاں دے سکتا ہوں، وہ کوئی کتاب کسی نے لکھنی ہو تو وہ بھی لکھ سکتا ہے، یوٹیوب پہ بھی کوئی اپلوڈ کر دیا، کہ پوسٹ آپ نے کر دی ہو، ٹویٹر پہ ڈال دیا، تو ہر کوئی اپنا بڑا شو کر سکتا ہے کہ میں بڑا سوچ رکھتا ہوں. فرض کرتے ہیں کہ جی پتہ لگتا ہے ہمیں کہ آرمی چیف یہاں پہ آ رہے ہیں کوٹا میں، آپ لوگوں کو انہوں نے کوئی سرٹیفکیٹ دینے، ڈگری دینی ہے، نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، فلانے آ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ تصویر کھنچوانا کتنا خوشی محسوس کریں گے، ہاتھ ملانا کتنا خوشی محسوس کریں گے، اور سب کو بتائیں گے کہ آج ہمارے نا یونیورسٹی کے اندر وہ نواز شریف آئے تھے انکل، میری تصویر بھی آئی ہے ان کے ساتھ، یہ وہ. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ہے ہمارا کریکٹر، ہم ہر جگہ اس طرح کرتے ہیں، یعنی کہ یہ صرف آپ کی یا میری بات نہیں ہو رہی، یہ تقریباً ہر بندے کی یہ بات ہے. ہم لوگ بندے کے سامنے کبھی بھی کلمہ حق نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، ہم ذرا سی ریزینٹمنٹ میں، کہ ہمارے ابھی تو وہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے تو اندر تو دل سے خوشی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہوگی نا، ابھی یہ اپوزٹ، بالکل اپوزٹ بات ہے کہ اس کے منہ توڑ جواب اس کو دیا جائے، اس کے فیس کے اوپر اس سے جو ہے نا للکارا جائے اسے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ جبکہ پورا دربار ہر طرف پتہ تھا کہ، اور آبویس بات تھی، انہیں پتہ تھا کہ یہ مجھے مار دیا جائے گا، اور غالباً یہ وہ وقت تھا جب ابھی وہی کے دروازے کھلے بھی نہیں تھے، لیکن ان کو خود کنوکشن اتنی تھی ابھی کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح راستہ ہے. اس قال ابراہیم، جب کہا تھا ابراہیم نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے، تعارف کیا کروایا اپنے رب کا، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، زندگی عطا کرتا ہے اور جو مارتا ہے. اس کو جب بادشاہ نے سنا اور دربار میں سب کے سامنے سنا، اس نے کہہ دیا، قال انا احیی و یمیت، یہ تو میں بھی طاقت رکھتا ہوں حیات دینے کی، زندگی بخشنے کی، اور موت دینے کی طاقت تو میرے پاس بھی ہے. اب اس کے اندر ذکر نہیں ہے، لیکن تفسیر کے اندر کیا ہے، اسے دو بندوں کو بلایا، ایک مجرم کو آزاد کر دیا اور دوسرے ایک اور کو پکڑ کے اس کی گردن اڑوا دی، اور یہ کہہ دیا یہ دیکھو میں نے اس کو حیات بخشی جو پکا مجرم تھا, اس کے اوپر سزائے موت کا جرم تھا, اس کے اوپر ہونا ہی تھا یہ, لیکن میں نے اس کو زندگی دے دی, اور اس کو دیکھو میں نے موت دے دی, اس کی زندگی تھی ابھی, میں نے اس کو ابھی ختم کر دیا. وہ اس کانٹیکسٹ میں لے گیا, اس اختیارات کے سینس میں لے گیا, وہ اس سینس میں نہیں لے کے گیا کہ میں واقعی پیدا کر رہا ہوں, تخلیق کر رہا ہوں, میں اس سینس میں نہیں, بلکہ وہ اور کسی اور سینس میں اٹھا کے لے گیا کہ میں زندہ کرتا ہوں, میں مارتا ہوں, اور اس نے کر کے دکھا دیا. اب تو ہو کیا جواب ہے, اب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام چاہتے ان کی اگر یہ حکمت ہوتی تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اس کے اوپر چیلنج کرتے, میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بچہ پیدا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ, تم کوئی اس طرح کی چیز پیدا کر کے دکھا دو. ابراہیم علیہ السلام نے اس بحث میں نہیں پڑھے, اس سے اور قسم کا ایک سوال پوچھ لیا. قال ابراہیم فإن اللہ, بس میرا رب تو وہ ہے, یاتی بالشمس من المشرق, وہ ہے جو کہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے, فاتح بہا من المغرب, تم مگر دعوے دار و خدائی کے, تم مغرب سے نکال کے دکھا دو. فبہت الذی کفر, یہ بات سن کے وہ کافر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حکا بکا ہو کے رہ گیا, لاجواب ہو گیا, اس محفل کے اندر یا وہ جو دربار لگا ہوا تھا بالکل لاجواب ہو گیا, پورے درباری جو تھے وہ شوق ہو گئے کہ شاید انہوں نے اس ایسپیکٹ سے کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ جو لائف کا پیٹرن چل رہا ہے یہ سورج چاند کا, انہوں نے کبھی سوچا ہی نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو کنٹرول میں آنے والی چیز ہے, یا اگر خدا ہے تو وہ اس کے اوپر طاقت رکھتا ہوگا کوئی, اس کا کوئی جواب بھی نہیں اسے بن سکا. فبہت الذی کفر, وہ کافر بالکل حکا بکا لاجواب ہو کے رہ گیا. واللہ لا یہدی قوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. اس بات کے اوپر اس قوم نے ہدایت نہیں پکڑی, لاجواب کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے, حجت تمام ہو گئی, شکست ہو گئی سب کے سامنے, انسلٹ ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن ہدایت نہیں پکڑی, نہ بادشاہ نے ہدایت پکڑی, اس نے واقعی نہیں سوچا کہ میں دعوے دار ہوں خدائی کا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے چیز, تو پھر کسی کنٹرول میں آخر, جو کچھ بھی ہوگا اس کے دل کے اندر جو بھی کیفیت گزری ہوگی, بہرحال وہ اپنے اس کفر پہ اڑا رہا. اور غالباً اس کے بعد وہ واقعہ ہوا تھا کہ فیصلہ ہی ہو گیا کہ ابراہیم کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا جائے گا, تو ایمان نہیں لائے وہ نہیں کیا بلکہ الٹا یہ پنشمنٹ دے دی, اتنی گستاخی کی اس نے ہمارے بادشاہ کے سامنے. انہوں نے یہ عقل نہیں اٹھائی کہ جو یہ چیلنج کیا ابراہیم نے اس کا جواب نہیں دے سکا, تو پھر ہم کیوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ابھی تک. ایسی ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. تاریخی واقعہ اپنی جگہ, یہ آیت کا جو آخری حصہ ہے یہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی بات یہ ہے, ہمارے لیے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ظالم ہیں تو ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے. اگر آپ ظالم ہیں, اور ظلم کا سکیل کچھ بھی ہو سکتا ہے, سب سے بڑا ظلم کیا بتایا تھا آپ کو جو پچھلے کلاسز گزری تھی جن میں اللہ تعالیٰ اور توحید کا ذکر تھا اور شرک کا ذکر تھا, میں بتایا تھا کہ ظلم کیا ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا, یہ ظلم ہوا اس کے ساتھ. تو اس سینس میں ظلم, سب سے بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر بندہ شرک کرے گا, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. یہ اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتے تھے کہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے, جو میں دیکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے, یہ قد میرا جسم میری ایوری تھنگ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے, اور میں اسی اللہ کو نہیں مان رہا, میں اسی اللہ کا انکار کر رہا ہوں اگر میں, یا اگر تھوڑا بہت مان رہا ہوں جس طرح ہم تھوڑا بہت مان رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ حق ہی نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے. آپ کو آیت بھی بتائی تھی, ما قدر اللہ حق کا قدر, یہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی, یہ اندازہ ہی نہیں کر سکے کہ اللہ تعالیٰ کس کمال قدرت کا حامل ہے, اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کر سکے یہ لوگ, اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی انہوں نے. تو سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے, لیکن اب اس سے اور بھی نیچے آتے جائیں, اگر آپ ظالم ہیں, اگر آپ سے ظلم ہوتا ہے, آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہے, آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں پھر اب ہدایت نہیں دینی جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے, اور اگر اس ظلم کا ازالہ ہو سکتا ہے تو اس ظلم کا ازالہ نہیں کریں گے. اگر وہ ظلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا تو اس کا آسان حل ہے توبہ, اگر وہ کسی بندے کے ساتھ ظلم ہوا تھا, وہ زیادتی آپ نے کسی انسان کے ساتھ کی تھی, تو اگر اس کا کفارہ ہو سکتا ہے, اگر اس کی کمپنسیشن ہو سکتی ہے, دنیا کے حالات ایسے ہیں, آپ کی لائف کے حالات ایسے ہیں کہ اس کی کمپنسیشن کر سکتے ہیں, تو وہ کمپنسیشن ضروری ہے. خالی توبہ کی تسبیح پڑھنے سے توبہ نہیں ہو جائے گی جب تک وہ کمپنسیشن نہیں پوری ہوتی. کسی کے آپ نے پیسے مارے تھے, کسی کو انسلٹ کیا تھا, اینی تھنگ جو کچھ بھی ہوا تھا, جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا. لیکن بالفرض اگر وہ بندہ دنیا میں رہا نہیں ہے یا اب وہ چیز گئی, اب اس کی اب کوئی فائدہ نہیں ہے اس چیز کا, اب اس کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی, وہ کوئی بات نکل گئی ہاتھ سے نکل گئی وہ بات, تو اب یہ ہے کہ پھر آپ توبہ کر لیں. اس بندہ بھی دنیا میں نہیں رہا, معافی بھی نہیں مانگ سکتے, تو پھر آپ توبہ کریں. اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس انلمیٹیڈ قدرت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیشن دے دے گا اس کے اور چیزوں کے اوپر, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو پہلی ایک بات یہ کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بادشاہ اور وہ قوم, پوری ایک قوم جس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر رہے تھے اور اس طرح کے لاجواب بھی ہو گئے تھے, ہدایت نہیں پکڑی تھی. ایک اور واقعہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں جو یقین کی کیفیت کے اوپر ہے. پہلے کیس کے اندر کیا بات ہوئی؟ پہلے کیس کے اندر ایک ایسے نوجوان کی بات ہو رہی ہے جس نے اتنے بڑے اگینسٹ آل آڈز, دیکھیں کیا ہوا تھا, آزر نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہا تھا, جب ابراہیم علیہ السلام اس کو کہہ رہے تھے کنوینس کر رہے, اس نے کہا تھا بس نکل جاؤ یہاں سے, بس نکلو یہاں سے, گیٹ لاسٹ, میری نظروں سے دور ہو جاؤ, میں تمہیں دیکھنا تک نہیں جاتا. ان کو وہ شہر چھوڑ کے جانا پڑا تھا. یہ ہماری لائف میں ایسی کیا چیز آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے اسلام کی خاطر اینی تھنگ, کوئی سیکریفائز آپ نے کی ہو یا کبھی کرنے کی ایسی نوبت آئی ہو؟ ہم سیکریفائز نہیں, ہم کمپرومائز کرنے والی قوم ہیں. ہم تو کمپرومائز کریں گے کہ چلو یہاں پہ خیر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, یہ دنیا کا فائدہ میرے ہاتھ سے نہ نکلے گا. ہم کمپرومائز کرنے والی قوم ہیں, سیکریفائز کرنے والے لوگ نہیں ہیں. انہوں نے سب کچھ کیا تھا اللہ کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا تھا. تو ظاہری بات ہے یقین تھا ان کو کہ جس کی خاطر میں کر رہا ہوں وہ, میں بے شک اس کو نہیں دیکھ رہا, وہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ نوٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایک چیز کہ میرے دل میں کیا فیلنگ ہے, میرا چاہے کوئی دوست نہیں ہے اس وقت. ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا, کہاں 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 سے ان کو جانا. اب پوری ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ دیکھیں, ان کی کوئی قوم ان کو فالو نہیں کر رہی تھی, چاہے وہ مکہ میں چھوڑ کے جانا تھا, چاہے وہ مصر گئے تھے وہاں پہ ان کی ایون بیوی کو اٹھا لیا تھا فرعون نے, جو جو بھی واقعات ہوئے تھے ان کو کسی نے دوست ہی نہیں بنایا پوری زندگی. لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کے اندر کیا کہا ہے, وہ میرا بندہ جس کو کسی نے دوست بنانا نہیں پسند کیا, جس نے کے ساتھ کسی نے کوئی کلوز ہونا پسند نہیں کیا, اس کو کسی نے دوست نہیں بنایا نا, میں نے اسے دوست بنا لیا اپنا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. اب یقین کی دوسری کیفیت کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. اوکل لذی مرہ علا کر یاتن, یا اس شخص کی طرف دیکھا ہے جو ایک بستی میں داخل ہوا, بستی کی طرف آیا وہ شخص, وہ یا خاویتن علا عروشہا, اور وہ بستی جو کہ بالکل تہس نہس ہو چکی تھی, اس کی جناب بلڈنگز ختم, چھتیں گری ہوئیں, سب کچھ ویران بستی, کوئی وہاں پہ ایک شخص زندہ نہیں تھا. کس بندے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے, یہ ذکر ہو رہا ہے عزیر علیہ السلام کا. تھوڑا سا ریکیپ کرنا پڑے گا کیونکہ آل دو پچھلے سیمسٹر کے اندر ہی اتنی لمبی کلاسز ہوئی تھیں, 11 کلاسز ہوئی تھیں, ٹائم لائن آف جوڈیزم کا ٹائٹل دیا تھا, لیکن اس کے باوجود آف کورس پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے وہ نہیں سنے ہوں گے لیکچرز, یا پیچھے میں ایک آدھ کوئی چیز سنی ہوگی اور آپ لوگ اس کو نہیں ریکیپ کر پاتے. بنی اسرائیل جو ایک نسل چلی آ رہی تھی, جو یعقوب علیہ السلام کی نسل تھی, ابراہیم علیہ السلام کے پوتے سے آگے جو نسل نکلنی شروع ہوئی تھی, اس نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اس نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے, جو کہ بعد میں جا کے یوسف علیہ السلام کے دور میں آباد ہوئی تھی مصر کے اندر, ایجپٹ کے اندر, اور بعد میں بہت سالوں کے بعد وہ قبطیوں کے غلام بن گئے تھے, جو اس دور کے فرعون تھے ان کے غلام بن گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دلائی تھی ایک رسول کے ذریعے, موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. فرعون کو غرق کیا تھا, اس قوم کو بچا کے لے آئے تھے, سینائی پینسولا میں وہ رہے تھے 40 سال, وہاں پہ رہے جب انہوں نے انکار کیا تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر سکتے, 40 سال وہاں بھٹکتے رہے تھے. اس سارے عرصے کے دوران کیا ہوا تھا کہ تمام ان کے جو قوم, تقریباً پوری جنریشن فوت ہو گئی تھی, انکلوڈنگ موسیٰ علیہ السلام, انکلوڈنگ ہارون علیہ السلام, 40 سال کے اندر پوری ایک جنریشن کا فلپ آ گیا تھا. جب نیکسٹ جنریشن کے اندر یوشع بن نون علیہ السلام کے لیڈرشپ کے اندر, وہ رسول تھے, وہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کے, ان کی لیڈرشپ کے اندر انہوں نے بالآخر اگلی نسل نے جہاد کیا, قتال کیا, فلسطین میں آباد ہوئے تھے اور وہاں جا کے سیٹل ہو گئے تھے. بعد میں جب ان کا ڈاؤن فال آیا بہت سالوں کے بعد, وہ سارا زمانہ گزر گیا جو سلیمان علیہ السلام کا تھا, داؤد علیہ السلام کا, جو ان کا سنہری دور تھا, وہ سارا زمانہ گزر گیا, جو ڈاؤن فال آنا شروع ہوا, وہ ٹوٹ گئے فرقوں میں, نسلوں میں بٹتے گئے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب دوسری قومیں ان کے اوپر غالب ہو گئیں, جس کے اندر یہی بیبلون کا ہی جو اس وقت کا نمرود تھا ان کے دور کا نمرود. ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے کی بات ہے, بہت زمانے کے بعد جو نمرود تھا اس کا نام تھا نبوکدنیزر دا سیکنڈ. اس نے اس قوم کے اوپر حملہ کیا تھا, پورے شہر کو جلا کر ختم کر دیا تھا, 600,000 بندہ مارا تھا ان کی جو مسجد اقصیٰ جو تھی اس وقت کی, جس کو یہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں, اس کو گرا دیا تھا, جلا دیا تھا, ختم کر دیا تھا. وہیں پر ان کے تورات گم ہو گئی تھی, وہیں پہ تابوت سکینہ بھی بیسمنٹ میں تھا, سب کچھ ان کے جو خزانے تھے یا جو ان کی ریلیجیس جتنے بھی چیزیں تھیں وہ سب وہاں پہ گم ہو گئے تھے. 600,000 قتل کیے تھے, 600,000 کو قیدی بنایا تھا, اور زدیخ جو ان کا بادشاہ تھا, یہودیوں کا بادشاہ تھا زدیخ, اس کو جب پکڑ کے قید کر کے لے کے آئے تھے نبوکدنیزر کے سامنے, تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے تمام بچوں کو ایک ایک کر کے ذبح کیا تھا, مارا گیا تھا, پھر اس کی آنکھوں کو ختم کیا گیا تھا, جلایا گیا تھا, اندھا کر دیا گیا تھا, تاکہ آخری منظر وہ یہ دیکھے کہ میں نے اپنے سارے بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا, میری آنکھوں کے سامنے ذبح ہوئے تھے, اور اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا, اسی حال میں وہ اندھا ہی مرا تھا. اس قدر ظلم کے بعد, اور جب وہ اٹھا کے بیبلون لے گئے تھے, اب اس دوران کے اندر جب یہ غلام قوم بن چکی تھی, بالکل ہی برے حال میں تھی, انتہائی یعنی کہ بالکل ہی لوئسٹ پوائنٹ تک جا چکی تھی اپنی آلموسٹ تاریخ کے, اس دوران پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ کیونکہ نبی تو ان پہ آتے رہے تھے, وہ میں حدیث سنائی ہوئی تھی, کلامہ ہلاک نبی خلف نبی, جب کبھی بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا, ان میں سے مرتا تھا, فوت ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ کسی اور کے اوپر وحی کے دروازے کھول دیا کرتے تھے. تو جب وہ نبی اس وقت کے جب نبی تھے عزیر علیہ السلام, وہ وہاں سے نکلے تھے اور ان کا رخ ہوا تھا فلسطین کی طرف, جب وہ یروشلم پہنچے تھے, یہاں تک پہنچے, انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ بستی جو بالکل ویران آباد ہو گئی, جو ان کا موسٹ ہولیسٹ سائٹ تھی. ہمارے لیے ہولیسٹ سائٹ کیا ہے؟ نمبر ون پہ مکہ ہے, نمبر ٹو پہ مدینہ ہے. ان کی ہولیسٹ سائٹ کو امیجن کریں, اگر وہ گیا ہو دیکھا ہو کہ مسجد بالکل جل کے ختم ہو چکی ہے, دیواریں سب ٹوٹ گئیں, شہر بالکل ویران, ایک ایک گھر گرا ہوا ہے, جلا ہوا شہر ہے. اس منظر کو دیکھ کے, اور اب یہ وہ اس کے اوپر اس منظر کو دیکھ کے ان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوئی تھی, کالا انا یحیی الحاظ اللہ بعد موتہا, اللہ تعالیٰ اس بستی کو, جبکہ اس کا یہ حال ہو چکا ہے, کچھ نہیں بچا ہے, اس میں حرم جل چکا ہے, گھر جل چکے ہیں, لوگ مر چکے ہیں, جو لوگ تھے وہ قیدی ہیں, بالکل ہی غلام قوم ہے, اور ان کے اندر سوچ ہی نہیں ہے دین سے اتنے دور, ان کے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام, ان کے لیے کوئی ویژن ہے, انہوں نے کوئی مقصد ہے ان کا دنیا میں, وہ بس اپنی اسی زندگی کے اندر خوش ہیں, اسی میں بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, گریٹیفائیڈ ہیں بڑے. اس بے بسی کے اندر ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے, اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو, اس کے بعد کہ یہ بالکل مر چکی ہے, بعد موتہا, اس کے بعد یہ بستی بالکل مر گئی ہے, ویران ہو گئی ہے, ختم جل سڑ گئی ہے, اللہ تعالیٰ کیسے اسے اب زندہ کر سکتا ہے. اب حالانکہ نبی تھے, لیکن ایک مایوسی, ایک انسان ہونے کے ناطے ان کے دل کے اندر یہ جذبات پیدا ہوئے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے سکتا ہے, یہ تو پھر بھی بہت بہتر حالات ہیں. ہم لوگ تو پاکستان کے بارے میں کہتے ہیں نا, پاکستان کے حالات نہیں ٹھیک ہونے والے, یہاں کی عوام نہ یونٹی ہے یہاں پہ, نہ اسلام کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ, ادھر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, نہ لیڈرز ہمارے اچھے ہیں, دشمن اتنے زیادہ ہیں ہمارے, وہ کوئی طالبانائزیشن ہے کبھی تو کبھی, اکنامی کا برا حال ہے, کبھی انرجی کا برا حال ہے, پاکستان کے تو حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے, پاکستان کبھی اٹھ ہی نہیں سکتا. تو یہ تو بہت ہی اپوزٹ, یہ تو بہت ہی برے حالات تھے والے, کہ وہ جس جگہ جو ان کے ہولی سائٹ تھی وہ جگہ ہی ختم تھی, اس کو ہمیں طاقت رہی نہیں اٹھنے کی دوبارہ, وہ دین سے اتنے دور, اور اسی غلامی کے اندر بڑے خوش ہیں وہ. ان کو سمجھایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر کوئی فرق ہی نہیں پڑا دعوت تبلیغ کا. اس کیفیت کے اوپر جب انہوں نے یہ کہہ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے کیا کیا, فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةً عَامٍ, تو اللہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی اس بندے کے اوپر, مئۃ عامٍ 100 سال کے لیے, 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت طاری کر دی. ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر اس کے بعد انہوں نے اٹھایا اور کہا اللہ نے, کیونکہ نبی تھے تو اس لیے وحی کے دروازے تھے ان کے اوپر کھلے ہوئے, کالا, کہا اللہ نے, کم لبستا, بتاؤ تم کتنا عرصے کے بعد تم اٹھے ہو, یا کتنے عرصے تم سوئے رہے ہو. ایک بندہ جہاں سو کے اٹھتا ہے, اگر بالفرض لائٹ کا ایشو نہ ہو, باہر سے روشنی نہ آ رہی ہو, آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو رہا, جب آپ سو کے اٹھتے ہیں آپ کچھ کہہ سکتے ہیں میں کدھر سو کے اٹھاؤں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 10 منٹ سویا ہوں صرف ہارڈلی ابھی, یا ابھی سے 5 گھنٹے ہوئے ہیں, 6 گھنٹے ہوئے ہیں, یا میں 15 گھنٹے سوتا رہا ہوں؟ میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے؟ ہاں, اگر آپ کو سو کے کمر ٹوٹ گئی آپ کی, تو آپ کہہ سکتے ہیں یار حد ہی ہو گئی آج تو, अदरवाइज आप नहीं कह सकते कि मैं कितनी देर सोया हूँ। उन्होंने क्या कहा अल्लाह ताला से, कहाला लबिस्तु, मैं उठा हूँ या मैं सोया था, यौमन औ बाज़ यौम, शायद एक पूरा दिन मैं सोया रहा हूँ या शायद एक दिन का एक हिस्सा। उनके ऊपर कोई ऐसी ज़हनी कैफियत होगी, उन्होंने कहा कि या मैं या तो पूरा दिन ही मैं सोया रहा हूँ या शायद बाज़ यौम, कुछ दिन का कुछ हिस्सा। कहाला अल्लाह ताला ने कहा बल लबिस्ता मियात आमिन, नहीं दर हकीकत तुम तो 100 साल तुम सोए रहे हो, 100 साल तुम मुर्दा रहे हो। अब अल्लाह ताला ने कहा ज़रा सबूत के तौर पे क्या कहा अल्लाह ताला ने ज़रा उनको, ताकि नॉक हो हेड के अंदर, फनजुर इला तआमिका व शराबिका, ज़रा नज़र डाल के देखो अपने खाने की तरफ और अपने मशरूब की तरफ, अपने पानी की तरफ और ये वो शराब नहीं है कि अपने शराब की तरफ नज़र डाल के देखो। अरबी में शराब का लफ्ज़ यूज़ होता है वो होता ही पानी के लिए है, मशरूब के लिए होता है, ड्रिंक्स के लिए होता है। वैसे खिमार का लफ्ज़ होता तो इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, शराब के लिए भी खिमार का ही लफ्ज़ यूज़ होता है। तो नज़र डाल के देखो अपने खाने की तरफ और अपने पीने वाली चीज़ों की तरफ, लम यता सन्ना, कुछ नहीं हुआ ऐसे, खाना भी बिल्कुल ठीक है तुम्हारा और तुम्हारा पानी भी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ ख़राब होती है, अगर एक बंदा मर गया है और उसके साथ खाना भी था उसका, दोनों में से क्या चीज़ पहले ख़राब होगी? बंदे के ऑर्गन्स के बारे में आपको पता है कि ठीक है हार्ट तो बंद हो गया, बाकी ऑर्गन्स आहिस्ता से करके डेड होंगे, वो जो अभी डाइजेशन का जो चल रहा था सिस्टम वो अभी थोड़ी देर चलता रहेगा, वो वाला उसकी वो चीज़ चलेगी, कुछ पल्स वगैरह एकदम से बीच में चल जाती है कभी कभी। जैसे अगर आपने कभी कुर्बानी करते हुए भी देखा हो तो कब का जब आ चुका होता है उसके जिस्म में अभी भी गोश चल रहा होगा उसका। बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के वो आराम आराम से डेड होते हैं, अभी बोन मैरो जो है वो अभी तक प्रोड्यूस कर रही होगी और सेल्स को, उसको नहीं अभी होगा कि वहाँ से पीछे से डेड हो गया तो वो चलेगा। खाना जो है वो आपको पता है कि ख़ासतौर पर आजकल के मौसम के अंदर अगर आपने अभी खोल के रख दिया है तो वो मतलब कि फ्रिज में नहीं रखा उसे आपने तो वो तो चंद घंटे के अंदर ही ख़राब हो जाएगा, और खाएंगे तो फिर ख़राब होगा। फिर खाना सबसे पहले ख़राब होता है, अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो तुम्हारा खाना और तुम्हारा पीना दोनों चीज़ें महफूज हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ, 100 साल की मुद्दत गुजर गई है वो बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई फंगस नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, पानी बिल्कुल ठीक है। वंजुर इला हिमारिका, लेकिन अपनी सवारी अपने गधे की तरफ नज़र डाल के देखो। यहाँ पे जिक्र नहीं है तफसीर के अंदर क्या है, क्या जब देखा उसकी तरफ तो वो क्या था कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, कोई जानवर अगर मरा हो तो हफ्ते 10 दिन तक वो ख़त्म होना शुरू हो जाता, खाल उसकी रह जाएगी बाकी अंदर से गोश्त सारा चला जाएगा, तो और अरसा गुजरेगा खाल ख़त्म हो जाएगी, 100 साल के अंदर क्या बचेगा उसका, बिखरी हुई हड्डियाँ वो भी गल सड़ के सब ख़त्म हो चुकी होंगी, थोड़े थोड़े निशानात हड्डियों के। अगर मैं सवारी की तरफ देखूँ वो बिल्कुल उन्होंने देखा तो हड्डियाँ पड़ी हुई इस तरह बिखरी हुई, और वो किसने 100 साल की पुरानी जो हड्डी होती है उस तरह। वले नज अला का आयात लिन्नास, और हमने बना दिया है तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी, हमने लोगों के लिए तुम्हें एक निशानी बना दिया है। वंजुर इला इज़ामा, अब देखो ज़रा इन्हीं की इसी की हड्डियों की तरफ, इसी गधे की हड्डियों की तरफ देखो, कैफा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, कि किस तरह हम इसके ऊपर, अब ज़रा नज़र डाल के देखो इन हड्डियों को और गौर से देखो कि तुम्हारी आंखों के सामने हम किस तरह इन हड्डियों को दोबारा इकट्ठा करते हैं, किस तरह हम इसके ऊपर लहमा गोश्त को कहते हैं, किस तरह हम इसके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं, किस तरह हम इसके ऊपर खाल उठाते हैं और किस तरह हम इसको दोबारा ज़िंदा करते हैं। तो उनकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने उसी गधे की हड्डियों से उसको दोबारा इकट्ठा करके गोश्त चढ़ाया उसके ऊपर और उसके ऊपर खाल चढ़ाई और वो दोबारा ज़िंदा हो गया जानवर। अब अल्लाह ताला ने कह दिया फलम मा तबैयना लहू, जब ये सब चीज़ें वाज़े हो गई, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, ये मुशाहिदा करके देखा कि अल्लाह ताला ये कुदरत रखता है कि 100 साल मुझे मारे रखा, मेरे जिस्म को कुछ नहीं हुआ, मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ, जिस एज पर मरा था उसी एज पर दोबारा उठाऊँ, मेरे खाने को भी अल्लाह ताला ने महफूज रखा, मेरे पीने को भी रखा, मेरे जानवर को अल्लाह ताला ने मार दिया नेचुरली जिस तरह होता है डिके होता है उस तरह होने दिया, उसको अल्लाह ताला ने फिर दोबारा उठा के दिखा दिया मुझे। तो अल्लाह ताला सब कुछ ये कर सकता है। काला तो फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कह दिया आलमु, अब मैंने अच्छी तरह जान लिया है अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह जो है वो तो हर शय के ऊपर कुदरत रखता है, अल्लाह ताला ये इख्तियार रखता है। इससे उनके अंदर यकीन की कैफियत बढ़ी, उनके अंदर मोटिवेशन का लेवल बढ़ा, जो नेगेटिविटी की फीलिंग थी वो तमाम पॉजिटिविटी के अंदर आई। अब ये रसूल अल्लाह, अब ये नबी अल्लाह के वापस गए अपनी कौम के पास اور وہاں جا کے اس نئے جذبے اور اس نئی موٹیویشن کے ساتھ انہوں نے عام پکار لگائی لوگوں کے آگے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرو، دعوت تبلیغ کرنی شروع کی ایک بہت زیادہ موٹیویشن لیول کے ساتھ۔ اس کے وجہ سے، عزیر علیہ السلام کی اس چیز کی وجہ سے، پھر واقعی بنی اسرائیل نے توبہ کی تھی اور ان کے اندر دوبارہ سے ان کا احیاء ہوا تھا، اور یہ اس غلامی سے نکل کے پھر بالآخر کافی عرصے کے بعد جا کے یہ پھر ان کی ایک امپائر بنی تھی، جو میں نے اس پریزنٹیشن میں بھی دکھائی تھی، مکابین امپائر، مکابی سلطنت عربی میں یا اردو میں کہیں گے اسے۔ تو ان کی ایک بہت بڑا ان کا امپائر بھی اس کے بعد بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس مردہ قوم کو اٹھایا تھا۔ تو یہ ایک دوسرا واقعہ ہو گیا اس سے لیکن، اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے تمہیں بنا دیا ہے لوگوں کے لیے ایک آیت، لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ غالباً اس وجہ سے جب عزیر علیہ السلام واپس گئے تھے اپنی قوم میں، اب وہ قوم جو تھی، ظاہر بات ہے یہ نبی تھے، عام آدمی تو نہیں تھے، عام آدمی اتنا غائب ہو جائے قوم میں سے تو بند کیا لوگ کہتے ہیں، پتہ ہی نہیں کون مر کھپ گیا، وہ پرواہ بھی نہیں کرے گا کوئی کون تھا، لیکن ایک اتنا امپورٹنٹ بندہ ایک دم سے ڈسپیئر ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ وہ گئے تو تھے ادھر لیکن آ کے کوئی خبر نہیں ہوئی، کچھ نہیں پتہ لگا کہاں گئے ہیں وہ۔ اب وہ جب واپس آئے ہیں تو ان کے آگے اولاد کیا، ان کی اولاد فوت ہو چکی ہے، آگے ان کے جو پوتے وغیرہ، 100 سال کے بعد کیا سچویشن بن چکی ہوگی، آپ خود سوچیں 100 سال کے بعد کیا سچویشن ہوگی۔ ان کے اپنے پوتے چھوتے بھی ان سے بڈھے تھے اس وقت، جب یہ واپس اپنی قوم میں آئے ہیں، اور وہ کیونکہ نبی تھے، تورات کے حافظ بھی تھے، اور جو اس وقت کے جو باقی اور لوگ تھے انہوں نے بھی تصدیق کی کہ یہی عزیر ہے۔ انہوں نے جب لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کیا، اپنی قوم کو دوبارہ، اس مردہ قوم کو دوبارہ اٹھایا تھا، تو اس کے اوپر پھر انہی میں سے چند لوگوں نے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے کہ غلط قیادت میں آ کے، غلوف میں آ کے غلط چیز پہ آ جاتے ہیں، اسی طرح انہوں میں سے کچھ لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ کا بیٹا کا خطاب دے دیا تھا۔ جو شرک انہوں نے کیا تھا ایک خاص زمانے کے اندر، وہ عزیر علیہ السلام کو، کہ یہ کوئی سپر نیچرل چیز ہے، عام بندہ تو نہیں تھا 100 سال کے بعد آ سکتا واپس، یہ گئے ہیں اور آ گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، اور ان کے پاس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ زمانہ جس کے بعد یہ ان کے اندر گمراہی آئی تھی۔ نیکسٹ آیت، اب ایک اور ڈفرینٹ واقعہ، وَإِسْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا تھا ابراہیم نے، ربی ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے آپ دکھائیں تو صحیح کہ ایک بندے کو کس طرح آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، مجھے دکھائیں ذرا۔ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم تمہیں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ قَالَ بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، مجھے بالکل یقین ہے، میں تو آپ کے اوپر ایمان لایا ہوا ہوں، ولیکن لتطمئن قلبی، بس میں تو صرف اپنے دل کے اندر ایک اطمینان چاہتا ہوں، اس بارے میں مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں یا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیفا، کیسے، ہاؤ۔ ایک تو ان کے شک نہیں ہے اس کے اندر یہ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتے، اس کے اندر یہ ہے کہ کیفیت جاننا چاہ رہے تھے وہ، کہ اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں آپ، وہ مجھے دکھائیں، آپ وہ منظر مجھے دکھائیں۔ اسی چیز کا انکار جو ہے وہ کرتے ہیں جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، یا جتنے بھی لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، وہ اسی چیز کا انکار کرتے ہیں کہ بندہ مرنے کے بعد دیر از نو لائف ہیئر آفٹر، ایسی کوئی زندگی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ آپ کی کوئی حیات ہونی ہے، آپ نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ایک سیکنڈ لائف ہوگی، فلانا ہوگا، جنت ہے جہنم ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ یہی اعتراض وہ بھی کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے کریں گے، کس طرح کر سکیں گے؟ جو انکار کرتے ہیں وہ انکار یہ کہتے ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں نا، کیسے ہوگا، یہی ہوتا ہے نا انکار، کیسے ہوگا، ہاؤ از اٹ پاسبل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی سوال پوچھا، اللہ کیسے کریں گے آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے؟ اور اسی قسم کے اور بھی کمپیریزن کیے جا سکتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے لوگ گئے تھے، 70 بڑے بڑے سردار گئے تھے کوہ طور کے خاص لیول تک گئے تھے، وہ انہوں نے کہا کیا کہا تھا، لا نو میرا، ہم نہیں مان لیں گے لگا آپ کے اوپر، ہرگز ہرگز ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نر اللہ جہرا، جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، ہم نہیں ایمان لانے والے آپ کے اوپر، ہمیں کیا پتہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر رکو، میں پہاڑی کے اور اوپر جاؤں گا تو رات اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معافی مانگوں گا، اور اللہ تعالیٰ سے میں کلام بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دو، ہمیں دکھائیں، ہم کیا مانیں آپ کی بات کو۔ اس طرح انہوں نے یہ کہی تھی، ہمیں جب تک اللہ دکھائیں گے نہیں ہم نہیں بات مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ایک فرمائش یہ کی تھی، اور وہ کیا کہا تھا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ دکھائیں، انظر علیک، مجھے اپنے اپنا آپ مجھے دکھائیں، اللہ مجھے آپ اپنے آپ دکھائیں۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولیکن کونو انظر الی الجبل، مگر تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ گیا تو اندازہ کر لینا کہ تمہارے اندر کوئی ایسی صلاحیت ہو سکے گی کہ تم بھی مجھے دیکھ سکو گے، پھر اندازہ کر لینا، پھر توقع رکھ لینا کہ ہاں ٹھیک ہے تم مجھے بھی دیکھ سکتے ہو. پر وہ ایک الگ واقعہ تھا. میرا پوائنٹ سمجھانے کا یہ ہے کہ ایک انکار جو قوم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر سکتا ہے دوبارہ، وہی سوال ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا، ایک سوال جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ دکھائیں تو اسے، اگر گاڈ ہے تو کہاں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں یہی سوال پوچھتے ہیں، ہے تو کدھر ہے. یہی سوال موسیٰ علیہ السلام نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ مجھے اپنا آپ دکھائیں تو صحیح آپ. لیکن کس چیز کا فرق تھا؟ وہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور جو ایتھیسٹ ہے جتنے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کس سینس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ کفر کے سینس میں کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ماننے کے سینس میں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ ہم ماننا چاہتے ہیں، ہم واقعی ہدایت لینا چاہتے ہیں، یہ ہدایت کے لیے نہیں کہہ رہے ہوتے. جبکہ ان نبی اور ان دونوں رسولوں نے جبکہ کس سینس میں کہا تھا، اللہ ہم مانتے ہیں آپ کو، ہمیں ذرا تھوڑا اور زیادہ اس چیز کا مشاہدہ دکھائیں تاکہ ہم لوگ اور زیادہ آپ کے اوپر گہرا ایمان ہو ہمارا، تاکہ ہماری عبادت کے اندر اور لذت آئے. جس چیز کی زیادہ محبت ہوتی ہے، جو کہ شاید فیلنگ ابھی ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمارے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کی ایسی خاص محبت نہیں ہے، ورنہ ادروائز جس چیز کی سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس چیز کا سب سے زیادہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا، اس کو دیکھیں تو صحیح آپ وہ ہے کون. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ مینشن کیا ہوا ہے کہ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی، کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ دیکھ سکیں گے کہ اللہ ہے کون، آخر وہ اللہ کو دیکھ پائیں گے. یہ ہمیں نعمت نہیں فیل ہوگی ابھی، ابھی یہ بات میری سن کے نا ابھی دل کے اندر کوئی ایک دم سے کوئی کیفیت نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے نزدیک وہ محبت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا. ہمیں اور چیزیں دیکھنے کا شوق ضرور ہوگا. آئی فون 6 آنا ہے تو آئی فون 6 اگر کسی کے ہاتھ میں ہے تو آپ کہیں گے مجھے دکھاؤ ذرا کیسا ہوتا ہے آئی فون 6، میں پکڑ کے دیکھنا چاہتا ہوں اسے. جس چیز کی محبت ہوتی ہے، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے، اسی چیز کو دیکھنے کا، اس چیز کے ساتھ اس کی کیفیت، اس کے ڈفرینٹ چیزوں کو جاننے کی چاہت ہوتی ہے اور اسی سے خوشی نصیب ہوتی ہے. ہمارا بھی وہ لیول نہیں ہے کہ ہمیں یہ بات سن کے خوشی ہو یا اس بات کا ہمارے نزدیک سب سے زیادہ انتظار ہو کہ میں قیامت والے دن اس چیز سے سب سے زیادہ خوش ہوں گا کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں گا، کہ جس کی ساری باتیں میں مانتا رہا، جس کی باتیں میں فالو کرتا رہا، جس کے لیے میں نے ہر گناہ چھوڑے، جس کے لیے میں نے ہر نیکی کا راستہ اختیار کیا، اور جو غلطیاں تھیں میں اسی کے آگے روتا تھا، اسی کے آگے توبہ کرتا تھا، وہ آخر کیسا ہے اللہ؟ لیکن یہ فیلنگ ابھی نہیں آ سکتی کیونکہ وہ لیول آف لو نہیں اللہ کے لیے. انہوں نے، رسولوں نے وہ اس محبت کی خاطر پوچھا تھا اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ان کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دکھائیں مجھے اپنا، آپ مجھے دکھائیں. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے کر سکتے ہیں، آپ مجھے دکھائیں، میں آپ کو اور قدرت، تاکہ میں آپ کی اور قدر کر سکوں، اور میں آپ کا اندازہ کر سکوں، آپ کے اور زیادہ رسپیکٹ کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کالا فخوز، تو اس طرح کرو کہ فخوز اربا تم منت تیر، تم ایسا کرو کہ پرندے لے لو، چار پرندے لو تم، فصر ہننا الیک، اور ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ تم مانوس کر لو. جس طرح پیٹس نہیں ہوتے، آپ کا پیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پہچان لے گا، عام آدمی گزرے گا، چاہے پرندہ ہی کیوں نہ ہو، عام آدمی کا گزر کے جائے گا وہ اس کے پاس کچھ نہیں کہے گا، اگر آپ گئے تو وہ سمجھ جائے گا کہ دانہ ڈالنے آئے، کچھ کرنے آئے، وہ آپ کی بات پہ کرتا ہے، رسپانس دے گا آپ کی بات کے اوپر. ان کو اچھی طرح اپنے ساتھ مانوس کر لو. سم مجل اللہ کل جبل من ہننا جز آ، پھر اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ تھوڑی بات کو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو بہت اوپن کر کے نہیں بتایا، لیکن اس کے بعد تم نے کرنا ہے کہ ان کو ذبح کر کے، یہاں پہ ذبح کا لفظ نہیں ہے، تم نے ان کے حصے جو ہیں، مختلف حصے مختلف پہاڑوں پہ پھینک دینے جا کے، یعنی کہ تم نے مار دو، انہیں ختم کر دو، اور ٹو میک شیور ان کو پیسز کر لو، ویسے بھی مارا جا سکتا تھا، پیسز کر دو ان کے تم، اور مختلف پہاڑوں پہ جا کے پھینکا انہیں، مانوس کر لو. ایک تو وہ تم سے مانوس ہو جائیں، دوسرا تم بھی ان سے مانوس ہو جاؤ کہ تمہیں پتہ ہو کہ ہاں یہ وہ پرندہ ہے. بالفعل کسی بندے کو نہیں شوق پیٹس کا، وہ طوطا دیکھے گا تو یہ بھی وہی طوطا، یہ بھی وہی طوطا ہے. لیکن اگر آپ کو شوق ہے پیٹس کا، آپ کا وہ طوطا ہے، آپ کو پتہ لگ جائے گا نا یہ میرا طوطا ہے، یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ فرق ہے، اس کے اندر یہ ہے، ورنہ ہر کوئی کہے گا یہ بھی طوطا ہے وہ بھی طوطا ہے.
जैसे हम चाइनीज लोगों के बारे में यार एक जैसे ही लगते हैं सारी कौम, मेरे को फ़र्क ही नहीं लगता।
तो अच्छी तरह उनको मानूस कर लो ताकि तुम भी पहचान लो उन्हें, वो भी तुम्हें अच्छी तरह पहचान लें। उसके बाद फिर तुमने क्या करना है, उनके एक एक हिस्से कुल जबल इन सारे पहाड़ों के ऊपर मिन हुन्ना जुज़ा, उनके जुज़ उनके पीसेज हैं उठा के डाल दो। ज़बा का लफ्ज़ नहीं, पीसेज का लफ्ज़ आ रहा है, तो उनके पीसेज को फेंक दो, डाल दो। सो मधु हुन्ना, फिर उसके बाद उनको तुम पुकारो, दुआ दो उन्हें, दुआ पुकार को कहते हैं। तो तुम उसके बाद उन्हें पुकारो, या तीन ना का साया, देखना वो किस तरह दोबारा ज़िंदा हो के दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ आएंगे। वो जो पीछे से अलहदा हो चुके थे, अलहदा हो गए थे, वो दोबारा देखना मैं किस तरह उनको, उसी परिंदे को दोबारा ज़िंदा करके तुम्हारे सामने ला के दिखाऊँगा तुम्हें। वालमु अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, और फिर उसके बाद तुम भी अच्छी तरह जान लो ये बात कि अल्लाह जो है वो बहुत अथॉरिटी रखता है। अज़ीज़ क्या होता है? बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला। अल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाला, हकीम बहुत ज़्यादा हिकमत वाला, दोनों चीज़ों को काउंट नहीं किया जा सकता। तो तुम भी जान लो। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कहा था आलमो, मैंने जान लिया। अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वालम, बस तुम अब जान लेना इसके बाद कि अल्लाह ताला जो है वो ज़बरदस्त कुव्वत रखता है, ज़बरदस्त हिकमत वाला है। ये अल्लाह ताला ने दूसरा मुशाहिदा करके दिखा दिया। अब यहाँ से तीन टर्म्स आपको यहाँ से समझानी है जो कुरान की ही इस्तलाहात हैं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक आई है कुरान में, लेकिन आगे जाके आ जाएंगे। नबी और रसूल के साथ ये मामला डिफरेंट होता है अल्लाह ताला का। अगर मैं ये कहूँ कि अल्लाह ताला मैं भी देखना चाहता हूँ आप किस तरह ज़िंदा करेंगे, मैं चार पेट्स लेता हूँ मानूस करके, उनको पीसेस करके उनको मैं उठा के पहाड़ पे फेंक दूँ और खड़ा होकर वाजे देता रहूँगी देखो ये तो ज़िंदा होके आए नहीं है, ये हमारे साथ नहीं होने वाला मामला, ये हमारे साथ मामला नहीं होगा। ये आप अगर कोई ऐसी बात कहेंगे कि अल्लाह ये जो मुल्क है या फलानी जगह ये किस तरह दोबारा हो सकती है, अल्लाह आप ये काम किस तरह कर सकते हैं, आपके साथ ये नहीं इस तरह होने वाला कि आपको अल्लाह ताला इस तरह दोबारा 100 साल का पॉज लगा के आपकी लाइफ के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा और आगे चीज़ चल रही है। रसूल अल्लाह सल्लम को अल्लाह ताला ने मेराज का सफ़र करवाया, मेराज में क्या क्या दिखाया था? सवाए अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा बाकी हर चीज़ दिखा दी थी। जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, तमाम नबी देख लिए, तमाम रसूल देखे, सातों आसमान के मंजर देख लिए उन्होंने कि सात आसमान क्या चीज़ है। वो तमाम चीज़ें जो अभी गैब हैं वो सब कुछ दिखा दिया। ये सब कुछ क्यों किया जाता था? इसलिए किया जाता था कि जो रसूल और नबी होते थे, एक तो उनके ऊपर वैसे भी एक गैब का पर्दा खुला होता था कि उनके ऊपर वही आ रही है, फरिश्ते के ज़रिए उनके ऊपर वही आ रही है। दूसरा ये कि इनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़े बड़े काम लेने होते थे, इनकी यकीन की कैफियत बहुत डिफरेंट स्केल की होनी ज़रूरी थी ताकि ये जब अपनी दावत तब्लीग करें या इनकी कौम जब इनको चैलेंज करेगी वो, तो इनको उस लेवल का यकीन हो कि जो बात की जा रही है वो इन रियलिटी ही ऐसे ही है। वो ईमान का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है, और यही हमारे पार्ट ऑफ अकीदा है कि हमारा ईमान उस लेवल का नहीं हो सकता जो नबियों और रसूलों का ईमान था, क्योंकि हमारे लिए वो गैब के पर्दे नहीं खुले हुए जो उनके लिए गैब के पर्दे खुले थे। तो तीन इस्तलाहात हैं, एक है इल्मुल यकीन, यकीन का इल्म होना, आपको यकीन के बारे में इल्म की हद तक होना। दूसरा है ऐनुल यकीन, ऐन कहते हैं आँख को कहते हैं, आपका यकीन इस लेवल का है कि आपने आँख से देखा हुआ उस चीज़ को। इल्मुल यकीन क्या है? आपके इल्म में ये बात है, आपका यकीन की कैफियत क्या है कि आपके इल्म में है ये चीज़। ऐनुल यकीन आपके यकीन की कैफियत यह है कि आपने अपनी आँखों से वो चीज़ देखी हुई है। और थर्ड लेवल है हक़ुल यकीन, ये तीनों कुरान की असलाहत हैं, कुरान में यूज़ होती हैं। थर्ड है हक़ुल यकीन कि आपने उसके उससे गुजर के देख लिया, आपने उस चीज़ को फील करके देख लिया। आपको एलूजन की बात नहीं, आंखों से एलूजन भी हो सकता है ना, आपको धोखा भी हो सकता है। जैसा मिसाल के तौर पे अगर आप कभी गर्मियों के अंदर मोटरवे पे जा रहे हो, सहरा की एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं कौन सा हमें सहरा पे जाना है कभी, लेकिन अगर आप कोई हाईवे या बड़ी रोड पे जा रहे हो, मोटरवे पे जा रहे हो गर्मियों में, तो आपको जिस तरह लगता है कि आगे शायद पानी है, वो उससे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेराज। उर्दू में क्या बोलते हैं? सैराब। मेराज और सैराब, ये क्या होता है? ये आपकी आँखों से आपको लगेगा कि ये वाकई पानी है, लेकिन वो हमें पता है विद एक्सपीरियंस हमें पता है कि जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वो पानी नहीं होगा। पर आँख तो यही कह रही है ना, आँख तो यही कह रही है कि ये पानी है, ये पानी है। तो आँख का जो यकीन होता है वो उतना नहीं हो सकता जितना एक्चुअली उस प्रोसेस से गुजरना, एक्चुअली उसको फील कर लेना। अब कोई चीज़ पीछे रही नहीं है,
عام آدمی جو کہ میں اور آپ ہیں, ہم لوگوں کا جو یقین کا لیول ہے وہ ہے علم الیقین کی حد تک. ہمارا یقین کا لیول صرف علم کی حد تک ہے, ہم نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے, نہ ہی ہم نے وہ چیز فیل کی ہے, ہم گزرے نہیں ہیں, ہم جنت سے کوئی پھیرا لگا کے نہیں آئے, ہم نے کوئی جہنم کو فیل نہیں کیا, ہم نے اس گرمی یا اس تپش کو نہیں دیکھا, قبر کے اندھیرے کو ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے, فیل کیا ہے, ایگزیکٹلی جانتے ہیں کہ کیا حالت ہوتی ہے جب بندہ قبر میں ڈالا جاتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے آئیں گے, لیکن فرشتے وہ کیسے ہوتے ہیں, دیکھنے میں کس قدر خوفناک ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, ہم تو نہیں جانتے. وہ یہ سب باتیں ہمارے لیے کیا ہے, صرف ایک اکیڈیمک لیول ہے, علم کی حد تک باتیں پتہ ہیں, ہمیں بتا دیا گیا, اس کو سمجھا دیا گیا کہ یوں ہے, اس طرح ہے, اس طرح اس طرح ہے. اور ظاہری بات ہے علم کی حد تک وہ لیول آف کنوکشن نہیں ہو سکتا جو اس چیز کے گزرنے کے تھرو ہو سکتا ہے. یہ بات کوٹ کی جاتی ہے, میں نے کہیں کسی کتاب میں ابھی تک نہیں پڑھی, ہو سکتا کسی کتاب میں ہو, لیکچرز وغیرہ کے اندر مختلف لوگوں کے لیکچرز میں سنی ہے, تو میں کسی ود آؤٹ اینی اتھینٹسٹی بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے بات ٹھیک ہو, سکتا ہے ایسی بات کوئی نہ ہو. حضرت علی کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے, ان سے ایک یہودی نے غالباً پوچھا تھا کہ تم جس اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہو اور جس کی بندگی تم کرتے ہو اور جس کی خاطر تم نے اتنی درویشی والی زندگی گزاری ہوئی ہے, صحابہ کے اندر جو بڑے صحابہ تھے ان کے اندر حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ تاجر تھے آپ کو پتہ ہے, اور مالدار تھے کافی, اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت مال خرچ کیا تھا, بہت غلام آزاد کیے تھے, اللہ کی راہ میں بہت پیسہ دیا تھا. حضرت تبوک کا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے, حضرت عمر کا بھی یہ حال تھا کہ وہ بھی تاجر تھے, اتنے امیر بے شک نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی بہت انفاق فی سبیل اللہ کیا تھا. حضرت عثمان جو تھے ان کا نام ہی عثمان غنی ہے, وہ اتنے جینرس تھے کہ وہ ہر وقت جو ہے اسلام کی جب ضرورت پڑتی تھی, مسلمانوں کو تنگی ہو رہی ہے کنواں خرید کے دے دیا, غزوہ تبوک کے اندر اتنے اونٹ یا اتنے جانور اسپانسر کر دیے, اتنی چیزیں خرید کے دے دی. وہ آپ کو انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات بہت ہی شاید ہی کوئی واقعہ ملے گا, حضرت علی کا بھی واقعہ نہیں ملے گا آپ کو, کیونکہ جس طرح کی لائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے کہ بالکل ہی گھر میں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ 3 دن لگاتار ہمارے گھر میں چولہا جلاؤ, ایسے حالات گزرے ہوئے ہیں کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے جو کتاب الصیام کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھ کے پوچھا کرتے تھے اپنے ازواج محترمات سے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے, اور وہ کہتی تھیں کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو کہتے ٹھیک ہے آج ہم سب روزہ رکھیں گے. پھر اسی قسم کی لائف حضرت علی نے بھی گزاری ہوئی ہے, جب ان کی شادی ہوئی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر مانگا تھا کہ کیا حق مہر دو گے, انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنا جو زرہ ہے تمہاری, زرہ کیا ہوتی ہے, وہ جو فوجی وہ نہیں ہوتا آرمر جو ہوتا ہے لڑائی کے دوران, وہ دیکھا ہوگا آپ نے, وہ جو پہننا ہوتا ہے جو چینز کا ہوتا ہے, مگر جو زرہ ہے اس کو بیچو اور اس سے جو پیسے ہیں اس سے تم کرو, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا تمہیں. تو انہوں نے وہ زرہ بیچی تھی, اور جو وہ بکی تھی وہ بعد میں حضرت عثمان نے وہی زرہ واپس خرید کے کسی اور سے اور حضرت علی کو گفٹ پیک کر دی تھی. لیکن بہرحال ان کے پاس, کہنے کا پوائنٹ میرا یہ ہے سمجھانے کا کہ حضرت علی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. اب امیجن کر سکتے ہیں ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک زرہ کے, کچھ بھی نہیں ہے. جب ان کی شادی ہوئی تھی تو ان کے پاس گھر بھی نہیں تھا کہ جہاں پہ ان کو سیٹل کیا جائے گا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو ایک اور صحابی تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا, وہ اپنا گھر کی ایک جگہ گفٹ کی تھی حضرت علی کو. تو حضرت علی سے اس یہودی یا اس جو بھی تھا نان مسلم, اس نے یہ سوال پوچھا تھا جو میں کہہ رہا ہوں اگین, کس کا ریفرنس مجھے کچھ نہیں پتا کیا ریفرنس ہے اس کا. اس شخص نے سوال پوچھا تھا حضرت علی سے کہ جس کی خاطر تم اتنی درویشی کی زندگی گزارے اور تم نے اتنی اپنی لائف کو وہ رکھا ہوا ہے, بالفرض تم مرے اور تمہیں دیکھا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اور تم مٹی مٹی ہو گئے, جس نے ایتھیس کا بلیو ہے کچھ بھی نہیں تھا, کوئی قبر نہیں تھی, وہ جنت ہی نہیں کوئی, تو پھر کیا تم کس کے, تم سوچو تم نے کیا کھویا کیا پایا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اگر تو ایسا ہی ہے کہ بالفرض میں مرا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, جو میں نے کھویا پایا وہ تم سمجھ سکتے ہو. اب تم صرف یہ مجھے بتاؤ کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, اگر وہ حق ہوا اور تم واقعی مرے اور واقعی قبر کی پکڑ ہوئی اور واقعی جنت ہوئی اور واقعی جہنم ہوئی, تم اپنے بارے میں سوچو پھر تم نے کیا پایا اور کیا کھویا, تم کہاں پہ کھڑے ہو گئے پھر تم. تو ہمارے لیے یہ جو باتیں ہیں جس طرح حضرت علی نے یہ بات کی, جو جواب دیا, ہمارے لیے تمام باتیں اس لیول کی ہیں کہ ہم پٹتے رہیں جو مرضی کہتے رہیں, یا کوئی بڑے سے بڑا عالم دین جو مرضی بتاتا رہے کہتا رہے, ہم فار شور تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کبھی نہیں پروف کر سکیں گے روح کو,
ہم کبھی بھی جنت جہنم کو نہیں پروف کر سکیں گے جب تک کہ ہم میں سے کوئی مرے اور وہ خود جب اس سے ہو کے نہیں گزرے گا تو اس کو پتہ لگے گا, اس نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا اور اس نے فیل کر کے بھی دیکھ لیا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, قبر واقعی کیا تھی. یا جب بندہ مرتا ہے تو کون سے فرشتے جمع ہوتے ہیں, کس طرح کا منظر ہوتا ہے, وہ جو حدیثوں میں بات بتائیے وہ ایکچولی کیا ہوتا ہے. وہ جو مر چکے ہیں آپ کے چاہے بہت 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 کلوز ریلیٹیو کیوں نہیں تھے, وہ آ کے آپ کو بتا تو نہیں سکتے کہ کیا معاملہ ہوا تھا. عام آدمی کا جو یقین کا لیول ہوتا ہے یہ علم الیقین ہوتا ہے, جو نبی ہوتے ہیں ان کو ہائر لیول دکھایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں انہیں جنت جہنم کا منظر, رسول اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا تھا تاکہ وہ اس لیول کی دعوت تبلیغ کر سکے. یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اس قدر ٹینس رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے قرآن کے اندر کہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو آپ کے اوپر نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں اس طرح کا. بلّہ اللہ کا باق و نفس کا اللہ آثارم علم یو مینو بحاظل حدیث اصفا سرکاف کے اندر آتا ہے, آپ تو اس طرح اپنے آپ کو ہلاک کر کے رکھ دیں گے ان کے پیچھے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان ہی نہیں لا رہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ چکے تھے کہ جہنم کسے کہتے ہیں. وہ جانتے تھے کہ ایک بندہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, وہ جانتے تھے کہ ایک بندہ اگر چوری کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے, اور ہمیشہ کی جہنم سے کیا مراد ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہا تو اس سے کیا مراد ہے. وہ چیزیں دیکھ چکے تھے اس لیے ان کے اندر یہ کیفیت کا معاملہ تھا. اور سب سے جو نیکسٹ لیول جو ہو گیا وہ ہے کہ اس پروسیس سے خود گزرنا کہ وہ پروسیس ہے کیا. اس کے اندر ان آیات کے اندر ان چیزوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے انہی آیات کے اندر علم الیقین عین الیقین حق الیقین کا ذکر کیا. جو لیول آف ایمان یا جو لیول آف یقین انبیاء کا ہے اور رسولوں کا ہے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا. ویسے صحابہ کے یہ بھی اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے بعد میں آنے والے لوگوں کو تابعین کو کہ اگر ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کچھ دیکھا کہ اگر ہمیں بالفرض جنت نظر دکھا بھی جائے, اگر ہمیں جنت دکھا دی جائے یا ہمیں جہنم بھی دکھا دی جائے تو شاید ہمارے ایمان میں اور مزید اضافہ نہ ہو سکے. ہم لوگوں نے آلریڈی بہت پیک حاصل کر لی تھی, جس طرح ہم نے جنگیں کی, جس طرح ہم نے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو آتے ہوئے دیکھا, جس طرح ہم نے بہت کم چیزوں میں برکت کو ہوتے ہوئے دیکھا, وہ تمام چیزیں ہم نے اس طرح وٹنس کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ اگر ہمیں دکھا بھی دے, اگر ہمیں اور بھی غیب کی چیزیں دکھا دی جائیں ہمارے ایمان میں اور اضافہ نہیں ہونا. اس طرح کے اقوال موجود ہیں, لیکن وہ بہرحال ان کی بات اپنے اس یقین سمجھانے کے لیے تھی. اور آخری درجہ جو ہے اس کا وہ بتایا تھا وہ ہے حق الیقین. حق الیقین یہ ہے کہ جو یقین کی کیفیت یہ ہے کہ صرف دیکھا نہیں کسی اور کے ساتھ ہوتے ہوئے خود ایکسپیرئنس ہو گیا آپ کا, یہ سب کچھ ہوگا ہم سب کے ساتھ جیسے ہم مریں گے. جیسے ہی مرے جو ہمارا ابھی صرف علم کی حد تک ہے نا کہ بڑوں نے بتایا ہوا یا میں نے مسجد میں سنا تھا یا کیسٹ میں سنا تھا کہ اس طرح بتایا جا رہا تھا, وہ ایک دم سے حق و یقین کا لیول آ جائے گا کہ ہم نے دیکھ لیا کہ فرشتہ آیا تھا مجھے پکڑنے کے لیے اور دیکھا کہ کیا ہوتا ہے, واقعی قبر کتنی تاریک تھی یا واقعی یہ جو سوال انہیں سنے ہوئے تھے نا کہ اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں وہی سوال مجھ سے پوچھے گئے تھے. ایک صحیح حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام چیزیں, یہ یقین کا جو لیول کم ہونا ہمارا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا تھا کہ ہمارا یقین کا وہ لیول نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے باوجود ایک بہت موٹیویٹنگ حدیث ہے جو ہم لوگوں کے لیے ہے, ہم جیسے مسلمان جو بعد میں آئے تھے جن کا اس لیول تک نہیں پہنچ سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث کے اندر فرمایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کہ عاجب الایمان کس کا ہے. عجب ہم لوگ کسے کہتے ہیں, عجیب چیز کو کہتے ہیں, بہت غیر مانوسی چیز ہو کوئی جس کا کوئی سر پیر نہیں سمجھ لگتی, کہتے کیا عجیب بات کی آپ نے, بہت ہی انہونی بات کہہ دی آپ نے, کوئی لاجک نہیں بنتی. لیکن عربی کے اندر جو عجب ہے وہ کہتے ہیں جو ایسی بہت سرپرائزنگ بہت اچھی چیز کو, ایکسپیکٹیشن سے بڑھ کے کوئی چیز ہو, اگین وہ بھی اسٹرینج کی سینس میں ہی ہے لیکن وہ ہے پازیٹیو معنوں کے اندر کہ اسٹرینج بھی ہے چیز لیکن بہت زیادہ جسے خوشی ہوتی ہے, اچھا یہ مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں تھا اس چیز کا, اس طرح کی خوشی محسوس ہوتی ہے. تو آپ سے نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ سب سے عجب ایمان کس کا ہے, جس کے بارے میں جان کے سب سے زیادہ خوشی ہو, جس کے بارے میں جان کے سب سے زیادہ طبیعت جو ہے وہ کھل اٹھے. صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتوں کا ایمان سب سے خوبصورت ایمان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرشتے وہ کیوں ایمان نہ لاتے, یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث کا, ایگزیکٹ متن نہیں پڑھ کے بتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کیسے ایمان نہ لاتے ہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہیں, ان کے لیے کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ ان کو کیا پتہ نہیں ہے کہ جنت ہے جہنم ہے؟ اور دوسرا یہ اس سے زیادہ بڑھ کے چیز یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر تو پرسنل خواہشات ہیں ہی نہیں, کوئی پرسنل ڈیزائرز ہی نہیں ہیں ان کے اندر کوئی, کہ وہ تقاضا کر سکیں کہ اللہ نے یہ کہا تھا لیکن میرا اپنا دل اس چیز کا چاہ رہا ہے, تو میں اپنے طبیعت یا اپنے ڈیزائر کے اوپر یا اپنی خواہش کے اوپر جبر کر کے میں اللہ تعالیٰ کی بات مانوں. ان کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے دوبارہ اٹیمپٹ کی صحابہ نے, اور انہوں نے کہا کہ پھر انبیاء کا ایمان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کیسے ایمان نہ لاتے, ہم پہ تو وہی آ رہی ہے, جبرائیل پیش ہوتا ہے میرے سامنے, میں کس طرح ایمان نہ لاؤں اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ صحابہ نے ایک اور اٹیمپٹ کے اندر بیان کیا کہ پھر ہم ہیں جو ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, ہمارا ایمان سب سے اچھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں نہ ایمان لاتے, میں خود ان پرسن جو تمہارے یہاں موجود ہوں, تم نے مجھے خود دیکھا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا کہ سب سے عاجب الایمان ان لوگوں کا ہوگا, ہمارے اس امت کے وہ بھائی لوگ ہوں گے, ہمارے ہمارا وہ لوگ اس امت کے وہ لوگ جو ہمارے بعد آئیں گے. میں ایڈ اپ کر رہا ہوں ورڈ, مفہوم کس طرح بتایا بتا رہا ہوں. نہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, نہ انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا, نہ انہوں نے سے کوئی معجزات میں سے کوئی چیز دیکھی, صحابہ تک کو نہیں دیکھا. ان لوگوں نے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا رہا, انہوں کو بھی نہیں دیکھا. کتنے سال گزر چکے ہیں اب تو اس بات کو, اب تو وہ مکہ اور مدینہ کے اندر وہ سب کچھ ہی چینج ہو چکا ہے. وہ جو بلڈنگز ہوٹلز وغیرہ بنے گئے, کوئی لینڈسکیپ بھی اس طرح کا نہیں رہا کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ وہ جگہ جہاں پہ یہ ہوا تھا, یہ وہ جگہ وہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو صرف اور صرف اوراق ملیں گے, کاغذ ملیں گے, لیکن وہ ان پہ بھی وہی ایمان اور یقین رکھیں گے جو ایمان یقین کا حق تھا. کیا ملے گا انہیں؟ قرآن ملے گا, صرف لکھی ہوئی چیز کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے, ہم نے کہیں دیکھا اسے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ چیز دی تھی. انہیں کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولتے ہوئے تو نہیں دیکھا, صرف یہ کاغذ مل گیا اور یہ کتابیں مل گئیں, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, مسند احمد, سنن نسائی, یہ کتابیں ہمیں مل گئیں جن کے اندر ہے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. تو صرف ایک اس چیز کے اوپر جو لٹریچر کی سینس میں ان کو ملی تھی, وہ اس کے اوپر بھی وہ یقین رکھیں گے بغیر دیکھے بغیر جانے, جو یقین کا حق تھا. تو اگر ہم میں سے کوئی اس چیز کی, اس نعمت کا اگر کوئی ہم میں سے کوئی بینیفٹ اٹھا سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہوئی اپنے اس حدیث کے اندر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.